الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستو, دینی اسلامی بھائیو, اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو, سلامتی والے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرو, کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ابن سینا سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے, مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے صدقے میں اللہ رب العالمین مجھے بخش دیں گے. اس میں ابن سینا نے لکھا ہے کہ حسن تناسب اعضا کا نام ہے. تو اسلام کا حسن یا کسی بھی مذہب کا حسن اعتدال کے اندر ہے. اگر کسی آدمی کا ایک ہاتھ لمبا ہو جائے, ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے, تو اس آدمی کو حسین نہیں کہا جائے گا. یا کسی کی ایک آنکھ بڑی ہو جائے, ایک آنکھ چھوٹی ہو جائے, تو اس کو حسن نہیں کہا جائے گا. کسی کی ناک بہت بڑی ہو جائے, کسی کے ہونٹ بہت بڑے ہو جائیں, کسی کے کان بہت بڑے ہو جائیں, کسی کی زبان بہت بڑی ہو جائے, کسی کی انگلیاں بہت بڑی ہو جائیں, تو یہ حسن میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح جس طرح ہم مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کے اندر, بالکل اسی طرح مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو ایک مذہب کا طالب علم مطالعہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات پر مجبور پاتا ہے کہ اسلام سے زیادہ اعتدال والا اور حسین مذہب نہیں. پہلے نمبر پہ تو دیگر مذاہب مذہبی نہیں ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو مذہب مانتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر کسی فلسفے کو فالو کرتے ہیں, تو وہ لوگ جب اسلام کا مطالعہ کریں گے اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق, تو اپنے آپ کو مجبور پائیں گے کہ اسلام سے زیادہ بیلنس دستور کوئی نہیں. جس کے اندر غصے کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے, حرب اور صلح اور امن کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے, اور معاشرتی زندگی کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے، عبادات کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے، اور اخلاق کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے. اور ہر ایسی بات جو اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت اسلام میں نہیں. اگر ویسے تو حضور نے فرما دیا کافی ہے، لیکن کوئی آدمی اس کا ریزن سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کو ناپسند فرمایا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، کہ رہبانیت لوگوں نے گھڑ لی ہے، ہم نے ان کے اوپر لازم قرار نہیں دیا تھا، ان کے فرائض بھی نہیں رکھا تھا، انہوں نے خود اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کے اندر ایک انوکھی شخصیت بننے کے لیے ان چیزوں کو اپنایا، لیکن اس کی رعایت نہیں رکھ سکے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تین نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ان نوجوانوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عالی ارفع ہے، ہم جو ہے ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، ہم ساری زندگی روزے میں رہیں گے. کسی نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم چھاؤں میں نہیں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، اور میرے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں نہیں پہنچ سکتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ انتہائی معتدل دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی ہے وہ نہایت معتدل امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو تم کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کنتم امتا وسطا، تم درمیانی امت ہو، اور تم کو اپنے اگلوں کی بھی گواہی دینی ہے، تم کو اپنے پچھلوں کی بھی گواہی دینی ہے. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور پیغمبر تمہارے بارے میں گواہی دے گی. میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے وہ بڑی عجیب غریب حدیث ہے. اگر ہم صرف اس حدیث کو اپنی زندگی کے لیے معیار بنا لیں، اپنے معاملات کے لیے معیار بنا لیں، اپنے سیاست کے لیے معیار بنا لیں، تو بہت سے فتنے ختم ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احبب حبیبک لما، کہ تم کسی کو دوست بناؤ تو اس کے اندر بھی اعتدال رکھو، اعتدال سے باہر نہ نکل جاؤ، حد سے تجاوز نہ کر جاؤ. اسا یکون بغیضک یوم ما، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے دوست بنایا ہے کچھ دنوں بعد وہ تمہارا دشمن بن جائے، تم اس کا چہرہ دیکھنا روا نہیں رکھو. وہ اب بھی بغیر کا لما، اور کہا گیا کہ تم کسی سے ناراضگی اختیار کرو تو اس کے اندر بھی اعتدال کے دائرے سے نہ نکلو، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم آج ناپسند کر رہے ہو وہ کل تمہارا دوست بن جائے، اور پھر آنکھ ملانے کے قابل نہ رہو. ہم دوستی کے اندر اور دشمنی کے اندر اعتدال سے باہر نکلے گئے، حالانکہ اسلام جو کہ معتدل مذہب ہے، اس اسلام کی تعلیمات جو معتدل ہیں اس کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار بنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی کے سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناراضگی کے اندر اس کی جڑ ہی ختم کر دی جائے، اس کی نسل ہی کو ختم کر دیا جائے، اس کے کردار ہی کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہر اس تدبیر اور ہر اس سبب کو اختیار کرنے کو روا رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات، ہمارے ملکی معاملات، اس میں انتشار ہے. ہمارے تجارتی معاملات، اس میں انتشار ہے. ہمارے گھریلو معاملات، اس کے اندر انتشار ہے. ہمارے خاندانی معاملات، اس کے اندر انتشار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا فرمان چھوڑ دیا، کہنے کو بھائی ہمارا پرسنل معاملہ، اس میں شریعت کیوں دخل دے؟ لیکن اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو کچھ سکھلا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین انسان کے نفسیات کے بنانے والے ہیں. ان سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کون سمجھنے والا ہے؟ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ماہر نفسیات ہو سکتا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو تعمیر کر رہے ہیں، امت کی جو تربیت کر رہے ہیں، امت کے افراد کو جو تیار کر رہے ہیں، ان کو بیلنس اصول دے رہے ہیں کہ ان اصولوں پہ چل کر نہ حسد کا دروازہ کھلتا ہے، نہ غیبت کا دروازہ کھلتا ہے، نہ تجسس کا دروازہ کھلتا ہے، نہ کینے کا دروازہ کھلتا ہے، نہ قتل و غارت گری کا دروازہ کھلتا ہے. ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اب آپ دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کر کے دکھلایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جب تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور کے اندر ہجرت کے موقع پر، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ دشمن بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف طاری ہوتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہوئیے، میرے اور تمہارے، یعنی مشترکہ طور پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ اللہ ہے. اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی، نص سے قطعی سے ثابت. کتنا قریب رشتہ ہوگا، کتنا قریب تعلق ہوگا. اور آپ اس مقام کو سمجھیے کہ ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ مجھ پر احسان فرمائیے اور میرے ساتھ ایک معاملہ کیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو غار ثور میں جو وقت گزارا ہے، وہ وقت، وہ نیکی مجھے دے دیجئے، میری ساری زندگی کی عبادات آپ لے لیجئے. بلندی اور مقام. دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے، تو میں بے قرار ہو گیا، اور بے قرار ہونے کے بعد میں دودھ لے کے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، میں سیراب ہو گیا. کیا تعلق ہو؟ اور غار ثور کے اندر جب تشریف لے جا رہے ہیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روکتے ہیں اور خود تشریف لے جاتے ہیں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو جن سوراخوں کے اندر سے حشرات الارض کے آنے کی توقع ہے ان کو بند فرماتے ہیں. ایک سوراخ کھلا رہ جاتا ہے تو وہاں پر اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسی سوراخ سے سانپ دستا ہے اور اس کی شدت سے، اتنی شدت کہ اس سے آنسو نکل آتے، لیکن جنبش کرنا گوارا نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو جائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جب ان کے آنسو گرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے, پورا واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لگاتے ہیں, اس سے آرام آ جاتا ہے. اتنا قریبی تعلق. اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ فرما رہے ہیں وہ بڑا عجیب غریب جملہ ہے, اور وہ جملہ ہم سب کے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا. معلوم یہ ہوا کہ دوست کا لفظ جو آج بازار میں نیلام ہو رہا ہے وہ دوست کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. یہ دوست کا لفظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں کیا جا رہا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوست ہے جن کی بات میں بلا چوں چرا مانتا ہوں, اور باقی جتنی دوستیاں ہیں وہ تابع ہیں اللہ کے احکامات کے تحت. ایک موقع پر ایک بزرگ کے سامنے ان کے بیٹوں نے تذکرہ کیا کہ میرے فلاں دوست ہیں, میرے اتنے دوست ہیں, اتنے دوست ہیں, تو وہ بزرگ فرمائے لگے, میاں آپ کے تو بڑے دوست ہیں, میری 60 سالہ زندگی میں مجھے صرف 1.5 دوست ملا. جیسے ہر چیز اپنا معنی کھو چکی, ہر اصطلاح اپنا معنی کھو چکی, ہر لفظ اپنی مزداق بدل چکا, اسی طریقے سے وہ حقائق جو حقائق کبھی وزن رکھتے تھے, جب لفظ بولا جاتا تھا اس کے اندر ایک چاشنی ہوتی تھی, وہ بھی اپنی حقیقت کھو گئے. سچائی, یہ لفظ اپنی حقیقت کھو گیا. مروت, یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا. توازو انکساری, یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا. وفاداری, یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا. صلہ رحمی, اپنا لفظ اپنی حقیقت کھو چکا. ماں کا پیار, یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا. باپ کا پیار اور ادب و احترام, یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا. اللہ والے, یہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا. تو اسی طریقے سے دوستی کا لفظ یہ اپنی حقیقت کھو چکا. اور جو لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے تو وہ فرما رہے, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا جس کی ہر بات بلا چوں چرا مانتا تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا دوست اللہ ہے اور ابو بکر کی دوستی اس کے تابع رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عجیب غریب تعلیمات ہیں, اور ان تعلیمات کو ہم اپنائیں تو ہم سکون میں, ان تعلیمات کو فراموش کر دیں تو ہم بے قراری کے اندر ہیں, بے سکونی کے اندر ہیں. تو آج اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں یا دین کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ میری صرف ضرورت نہیں ہے, ہر فرد کی ضرورت ہے, پورے معاشرے کی ضرورت ہے. مومن, اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اگر وہ لفظ اپنے اندر حقیقت نہ رکھے تو وہ باقی کچھ رہتا ہی نہیں. مثال کے طور پر معاملات کی دنیا میں آپ چلے جائیے, معاملات کی دنیا کے اندر جانے کے بعد اگر ایک آدمی کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ یہ چیز میں نے پسند کی اور پسند کرنے کے بعد میں آپ کو 5 تاریخ کو پیسے دے دوں گا, اب اگر اس لفظ کی حقیقت باقی نہیں تو سوائے فساد کی اور کیا رہ گیا. زبان کا پاس نہیں رہا تو اس زبان کا پاس نہ رہنے کے بعد سوائے فساد کی کیا رہ گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے معاہدہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ میں ملوں گا, وہ شخص چھوڑ کے چلا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں تشریف فرما رہتے ہیں کہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو جائے. زبان کی اتنی حقیقت ہے. زبان کی حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل وغیرہ سے معاملہ کر کے آ رہے ہیں کہ انہوں ابو جہل نے کہا تم جا رہے ہو, ہماری اس وقت ایک جنگ ہونے والی ہے, تم جا کے ان کی افرادی قوت میں اضافہ کرو گے, لہذا تم یا تو अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और अगर जाना चाहते हो तो ये जितना मालो मता है ये तुम हमको दे दो, और उसके साथ साथ हमसे ये मुआहदा करो कि तुम वहां जाकर उनके अफरादी कुव्वत में इजाफा नहीं करोगे। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह तआला, उनके वालिद यमान रजी अल्लाह तआला ने मुआहदा कर लिया। मुआहदा करने के बाद ये दोनों हजरात तशरीफ लाते हैं, बदर के मकाम पर मुलाकात होती है, और आप सोचिए कि एक ऐसा मार्का बपा हो रहा है कि जो तारीख के अंदर उन बदरी सहाबा को वो मकाम मिलने वाला है जो फिर कभी किसी को नहीं मिलेगा। और बदरी सहाबा को वो शान अता की जा रही है कि अजीब गरीब बात है कि अगर कोई आदमी परेशानी के अंदर मुब्तला हो, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल फरमा ले। इतना अजीम मकाम दिया जा रहा है, फरिश्ते रश कर रहे हैं, फरिश्ते मदद के लिए उतर रहे हैं। वो बदरी सहाबा, उसके अंदर हजरत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रजी अल्लाह तआला ने साली मकाम हासिल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए हुज़ैफ़ा, मुसलमान की शान बात को पूरा, बात की पासदारी है, तुम मुआहदा करके आए हो, लिहाजा हालांकि आप देखिए कि ऐसा मुआहदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश के नीचे छप्पर वाली छप्पर के नीचे सिजदा रेज है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक और दाढ़ी मुबारक तर हो गया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी क्रिया कर रहे हैं कि फरिश्तों को भी आंसू निकल आ रहे हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात है, ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो तेरे इस जमीन पर नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे कलिमात के साथ दुआ करें, ऐसे मौके को पर जिस वक्त एक एक बंदा हजार अफराद से ज्यादा अफजल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे को वफा फरमा रहे। तो मुसलमान की जबान का पास वो बाकी ना रहे तो कुछ बाकी नहीं। और आज बड़े बड़े मामलात के अंदर कहा जा रहा है कि सियासत के अंदर कोई बात हतमी नहीं, कोई मुआहदा कतई नहीं है, तिजारती दुनिया के अंदर ये बात कही जा रही है, मामलात की दुनिया में ये बात कही जा रही है, माशरती दुनिया में ये बात कही जा रही है कि ये तमाम हुस्न तदबीर है कि इंसान को डॉज देना, ऐसे बोल बोलना, ऐसे चिकनी चिपड़ी बात करना जिसकी बुनियाद पर इंसान डॉज खा जाए, ये फन है। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश करके हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम अपना नुकसान कर रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इलीन में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन आला इलीन में, और कुरान उरूज ही वाला है, इस्लाम उरूज ही वाला है, जो लोग उस पर चल गए वो कामयाब ही हो गए, जो लोग चल रहे हैं वो कामयाब ही होंगे। नाकामी किसका मुकद्दर, रुसवाई किसका मुकद्दर, बेइज्जती किसका मुकद्दर, शर्मिंदगी किसका मुकद्दर, हसरत किसका मुकद्दर, नदामत किसका मुकद्दर, तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस हकीकत को समझा, तो हकीकत को समझकर वो कहां पहुंचे, और जिन लोगों ने इस हकीकत को फरामोश किया तो वो पस्ती के किस दहलीज पे पहुंचे, किस खाई में जाके गिर गए। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफा, ए ईमान वालों सलामती वाले दीन के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी तुम्हारे अकायद, तुम्हारी इबादात, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे माश, तुम्हारी माशरत और तुम्हारे अखलाक शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। आज मामलात में भी हम आजाद हैं, माशरत में भी हम आजाद हैं, अखलाक में भी हम आजाद हैं, और अकायद हमारे विरसे में मिले हुए हैं, इबादात की भी चंद रस्में हमारे अंदर बाकी रह गई और उसके अंदर मजीद इजाफा कर दिया गया कि जिसके नतीजे के अंदर बाज मौके पे पहचानना मुश्किल होता है कि ये साधुओं का जुलूस निकल रहा है या मुसलमानों का कोई जुलूस, ये साधुओं की इबादत हो रही है या मुसलमानों की इबादत हो रही है। हालांकि हमको तो इतना मुमताज किया गया, इतना मुमताज किया गया, हमारी हर चीज को दूसरों से मुमताज कर दिया गया, हत्ता के मुलाकात के अंदर भी हमें जो कलिमात सिखाए गए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वो दुआया कलिमातें, हत्ता के हमको जो त्यौहार दिए गए वो त्यौहार भी ऐसे त्यौहार दिए गए कि उसको किसी तारीखी वाकये के साथ वाबस्ता नहीं किया कि तुम जिंदा कौमें हो और जिंदा कौमें अपने मौजूदा आमाल के ऊपर त्यौहार मनाती हैं, मरे हुई चीजों के ऊपर त्यौहार नहीं मनाती। आप देखिए कि रमजान मुबारक का महीना अता किया गया, जिंदा इबादत करवाई गई, उस जिंदा इबादत की खुशी में ईद का त्यौहार दिया गया, ईद उल अज़हा का मौका दिया गया, यौम अरफा का मकाम दिया गया, यौम अरफा के अंदर वो खुशियां दी गई कि फरिश्ते रश करने लगे, वो मकाम दिया गया कि मैदान अरफात के अंदर एक हाजी खड़ा होकर और 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ता है, 100 दफा तलबिया पढ़ता है, 100 दफा सूरह फातिहा पढ़ता है, 100 दफा तीसरा कलमा पढ़ता है और बहती की रिवायत के मुताबिक सारे अरफात वालों की तरफ इशारा करके सिफारिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको बख्श देते। इतनी अजीम इबादत के बाद जो त्यौहार दिया जा रहा है उसका नाम ईद उल अजहा रखा जाता है। हालांकि इस्लाम के अंदर तो इतने वाकयात हैं कि हर वाकया ऐसा है जिसमें त्यौहार मनाया जाए, लेकिन इस्लामी कॉन्सेप्ट जो दिया गया, इस्लामी फलसफा जो दिया गया वो ये दिया गया कि तुम्हें अपने माजी की चीजों के ऊपर फख्र करना काफी नहीं है, तुम्हें खुद कुछ करके जन्नत में जाना है। ये काफी नहीं है कि तुम फला के बेटे हो, तुम फला के पोते हो, तुम फला के पड़पोते हो, तुम फला नसब से ताल्लुक रखते हो, तुम फला हसब से ताल्लुक रखते हो, बल्कि तुम्हें खुद अमल करना पड़ेगा। यही वजह है कि एक मौके पर हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में फरमा बुज़अतुम मिन्नी, ये मेरा जिगर गोशा है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने इमली इमली या फातिमा, ए फातिमा तुम आमाल इख्तियार करती रहो, नेकियां करती रहो, कल हशर के मैदान में न कहना मोहम्मद की बेटी। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शेरे खुदा हैं, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजाइल बयान किए हैं वो फजाइल ऐसे फजाइल हैं कि एक एक बंदा उसको पढ़ के झूम जाए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आमाल की तरगीब दे रहे हैं और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ात मुबारक हैं, वो मुकद्दस हस्ती हैं जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरबियत फरमाई और जिनको ऐसे ऐसे मौकों पे इस्तेमाल किया गया जहां पर बड़े बड़े शेर आगे नहीं बढ़ सकते थे, वहां हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और वहां पर एक तरफ यह है, दूसरी तरफ आमाल की दावत दी जा रही। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी जिंदगी पर मुहीत हैं और उसका हुसन अगर देखना है तो आप यूं समझ लीजिए कि एक छोटे कद से कोई आदमी किसी इलाके को देखे तो उसको लगेगा ये गली जा रही है, ये गली जा रही है, ये इधर कुछ घर बने हुए हैं, इधर कुछ बने, लेकिन इसके हुसन को अगर जहाज से देखेंगे तो आप वो इलाके जो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज हैं उन इलाकों को जब देखते हैं तो उसके हुसन ऊपर से नजर आता है। तो इसी तरीके से अगर इस्लाम का हुसन देखना है तो इस्लाम का हुसन देखना है तो मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से देखना होगा, खुलफाए राशिदीन की आंख से देखना होगा, सहाबा की आंख से देखना होगा, मुहद्दिसीन और फुकहा की आंख से देखना होगा, तो फिर इसका हुसन नजर आए। वरना ہر چیز کے اندر کیڑے نظر آتے رہیں گے. اسلام نے یہ کیوں حکم دیا؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آج کل کے ماڈرن کلچر کے اندر یہ فٹ نہیں ہوتی. یہ بات ذرا مس فٹ ہے. حدود کیوں نافذ کیے گئے؟ یہ احکامات کیوں دیے گئے؟ اور جو اللہ والے تھے, جو اس حقیقت کو سمجھتے تھے, انہوں نے ہر وقت اللہ کے حکم کو سامنے رکھا, رسول کے طریقے کو سامنے رکھا, تو اللہ نے ان کو رسوائی سے بچایا. ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے محدث قاضی بکار ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت امام طحاوی کے استاد ہیں. اور جو لوگ عالم بن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طحاوی کا حدیث کے اندر کیا مقام ہے. قاضی بکار ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس بادشاہ کا تعلق قاضی بکار سے ہو گیا, عقیدت کا تعلق ہو گیا, محبت کا تعلق ہو گیا. تو اب بادشاہ لوگ بظاہر بڑے سخی ہوتے ہیں لیکن تنگ دل بھی ہوتے ہیں اور تنگ نظر بھی ہوتے ہیں اور بے مروت بھی ہوتے ہیں, اور کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کے بغیر محبت نہیں کرتے. اور بادشاہ اور بادشاہ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہوتے ان کے اندر بھی یہ مزاج ہوتا ہے. تو قاضی بکار رحمت اللہ علیہ سے تعلق ہو گیا, عقیدت ہوا, اور عقیدت کا تعلق ہونے کے بعد آنا جانا, ملنا جلنا, حتیٰ کہ قاضی بکار کو انہیں پورے علاقے کا چیف جسٹس بنا دیا. اب چیف جسٹس بنایا, زندگی گزرتی رہی, تحفے دے رہے ہیں, تحفے آ رہے ہیں, تحفے جا رہے ہیں, اور معاملہ چل رہے ہیں. ایک دفعہ موقع آیا کہ بادشاہ نے غلط فیصلہ کر دیا. جب بادشاہ نے غلط فیصلہ کیا تو قاضی بکار بے شک تعلقات تھے لیکن وہ تو اللہ اور اللہ کے احکامات کو سمجھتے تھے, عالم تھے اور فقی تھے, وہ جانتے تھے یہ مسئلہ غلط ہے, اور اگر مسئلے کی نشاندہی نہیں کی جائے گی تو کل حشر کے اندر گھسیٹے جائیں گے. تو قاضی بکار نے کہا کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ غلط ہے. بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ہماری روٹیوں پہ پلنے والے, جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کسی مولوی سے محبت ہو جاتی ہے, ملنا جلنا ہو گیا, تعلقات ہو گئے, خدمت ہو گئی, اس کے بعد کوئی ناراضگی ہو گئی, تو کہتے ہیں ملا سالہ ہماری روٹیوں پہ پلنے والا ہم ہی کو آنکھ دکھا رہا ہے. تو اسی طرح دستور کے مطابق قاضی بکار کو بھی یہی کہا گیا, اور بادشاہ نے کہا, اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جتنے عرصے, اب وہ 15 سال کا عرصہ ہے, 10 سال کا عرصہ ہے, 20 سال کا عرصہ ہے, تاریخ اس بارے میں خاموش ہے, تو جتنا طویل عرصہ ہے اس طویل عرصے کے اندر جتنے ہم نے تحفے دیے تھے وہ سارے تحفے واپس کرو. اب اگر ہم جیسا مولوی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے شرمندگی اٹھانی پڑتی. قاضی بکار چونکہ فقی بھی تھے, محدث بھی تھے, اور حدیث میں ایک اعلیٰ مقام بھی تھا, ان کے سامنے یہ حدیث تھی, احبب حبیب کہو نما ایسا یکون بغیر یوم, کہ تم دوستی کے اندر بھی اعتدال رکھو, کل کو ہو سکتا ہے وہ تمہارا دوست نہ رہے. تو وہ جب آیا قاصد تو انہوں نے کہا الحمدللہ تشریف لائیے. انہوں نے الماری کھولی اور کہا کہ یہ حدیث ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہتی تھی, میں نے جس دن سے تحفے آتے رہے میں نے الماری بنا دی تھی, یہ دیکھو بادشاہ کی جو سیل لگی وہ بھی نہیں ٹوٹی, یہ سارے تحفے لے جاؤ. تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں, اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے لیکن تاریخ کے اندر قاضی بکار کا زمانہ کتنا پرانا ہے لیکن آج, اور کتنے دور کے علاقے میں رہتے ہیں لیکن آج ہم فخر سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک جملے پہ عمل کر کے وہ تاریخ کے اندر زندہ رہ گئے, اور ہم زندہ ہو کر مردوں میں شمار ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اللہ رب العالمین کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرنا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ. اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.